كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي بارا نمبر 17 لكتشر 18. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. القرآن حياتي آج 17 جزء میں ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 کا انتخاب کیا ہے، اور ٹاپک ہمارا رہے گا وہ اعمال جن کا وزن قیامت میں زیادہ ہوگا. اعمال کا وزن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائے کے دانے برابر بھی کچھ عمل ہوگا یا جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. الحمدللہ، ہم اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں اور اپنی زندگی میں مست مگن رہیں. قرآن اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے دنیا میں، اس کا ہر عمل لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا اعمال نامہ محفوظ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترازو، یعنی اپنے عدل کا ترازو وہاں قائم کریں گے، اور وہ ترازو کس شکل کا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ٹھیک ٹھیک عدل کا ترازو رکھیں گے، یعنی ہم عدل قائم کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دراصل اپنے عدل کی بات کی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جانچنے کا پیمانہ ہے، وہ عدل پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کا فیصلہ اپنے عدل کے مطابق کریں گے. قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کریں گے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور نہایت ہی عدل کے ساتھ وزن کرنے والے ترازو قائم کر دیے جائیں گے یا رکھ دیے جائیں گے، جس میں ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا. یعنی ذرہ کیا ہوتا ہے؟ عرب لوگ ذرہ اس کو کوئی وزن ہی نہیں سمجھتے تھے، یا اس کو بہت ہی باریک چیز تھی، اس کو کوئی یعنی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرے کے برابر بھی ذرہ، دراصل وہ لوگ کہتے تھے جوں کا جو انڈا ہوتا ہے اس کو ذرہ کہتے تھے. آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے، جوں کے انڈے کا کتنا وہ باریک ہے. اور خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، اور رائی کے دانے کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا. اور روزانہ ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو اس میں بھی کیا آتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے ذرہ بھر نیکی بھی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ ذرہ برابر نیکی، یعنی بہت ہی چھوٹی نیکی، آپ نیکی کا بہت ہی چھوٹے سے چھوٹے یعنی ٹکڑے کا تصور کریے کہ اتنی چھوٹی نیکی کون سی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عدل والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر دے اور صلہ دے اور بدلہ دے. اور ذرے کے برابر اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تولا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے معاف بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات کی گئی ہے کہ ترازو قائم کیے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کا وزن نیکیوں کا زیادہ ہوگا، وہ کامیاب اور بامراد رہیں گے، سبحان اللہ. یعنی انسان جن چیزوں کو سوچ سکتا ہے اور جس سے وہ اپنے تصور میں بات کو لا سکتا ہے اور بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترازو کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ترازو میں جس طرح سے وزن کیے جاتے ہیں جب ہم اپنا سامان خریدنے جاتے ہیں، تو دونوں ترازو کے جو دونوں پارٹ ہوتے ہیں، دونوں پرڑے ہوتے ہیں، اس میں وزن رکھے جاتے ہیں تاکہ ناپا جائے۔ تو اسی طرح سے کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو دیکھا جائے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے، کون سے کام ہم نے دنیا میں زیادہ کیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی گزرتے جا رہی ہے، ہر دن ہم اپنی زندگی کا ایک ایک صفحہ پلٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے لیے کل فائدہ دیں گے، ہمارے ان نیک اعمال کو کل قیامت کے دن تولا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے، اور اچھے اخلاق والے اس دن فائدہ اٹھا لیں گے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں کہ دن ہمارے ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پائے جو ہم نے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا، اور آپ امیجن کریے کہ اس وقت ہمارا دل کس طرح سے بے چین ہوگا، کس طرح سے ہم پریشان ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا کون سا پرڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ایک کشمکش کی کیفیت میں ہوگا۔ تو کیوں نہ آج کے دن ہم اپنے نیک اعمال کو، اپنے ترازو کو جو کل آخرت میں قائم ہوگا ترازو، اس کے پرڑے کو، نیکیوں کے پرڑے کو ہم بھاری کر لیں۔ کیوں نہ ہم ایسے نیک عمل انجام دیں، کیوں نہ ہم ایک ایسے عمل کی طرف دوڑیں جو ہمیں ہمارے ترازو کو وزندار کر سکتا ہے، نیک عمل والے، اور ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اس دن بتا دیا جائے گا کہ وزن کس کا زیادہ بھاری ہے، برے عمل کا یا نیک عمل کا۔ اور رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، کہ آپ اگر اس کو ہتھیلی پر لیں اور وہ گر جاتا ہے اور ٹھہرتا بھی نہیں ہے، تو آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتا، گر گیا تو کہیں آپ اس کو ڈھونڈے تو آپ کو ملے گا بھی نہیں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ۔ اور ذرہ وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز، کہ جوں کے انڈے کو کہا جاتا تھا، جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا اور حسرت و یاس سے کہے گا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہمیں سحرے کو یاد ہوگی، کہ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھنے سے رہ گیا ہو، اور وہ اپنے تمام اعمال کو موجود پائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، عدل کے ساتھ وزن کرنے والی ترازویں قائم کر دی جائیں گی، جن پر ذرہ بھر وزن بھی واضح ہو جائے گا، اور یہ ترازویں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کریں گی۔ کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، کچھ بھی اس نے کیا ہو، چاہے نیکی کی ہو برائی کی ہو، ہر چیز حاضر کر دی جائے گی، چاہے وہ رائی کے دانے کے عمل برابر ہو۔ حقیر سے حقیر چیز بھی ہوگی اور بڑی سے بڑی چیز بھی حاضر کر دی جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتا دیا ہے کل قیامت کا منظر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کفا بنا حاسبین، اللہ تعالیٰ کی یعنی اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ سب فیصلہ فرمائیں گے، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، ان اعمال کو کتاب میں درج کر کے ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور وہ ان اعمال کی مقدار کے مطابق، یعنی کتنی اس کی کوانٹیٹی ہوگی، اس کے حساب سے ثواب اور عذاب دے گا، اور وہ عمل کرنے والوں کو ان کا اجر بڑا کر کے دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو کئی گنا بڑھا دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو اعمال کو بھاری کرتی ہے، جو اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے، جو ہمارے ترازو کو نیکیوں والے پارٹ کو بڑھا دے گی وزن میں، اور ہمارا وہ ترازو کا پلڑا وہ جھک جائے گا الحمدللہ۔ یہ کیسی چیز ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ترازو ہم میں سے ہر کوئی دیکھتے رہتا ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہے۔ ہم دن رات جو ہماری روزانہ کی زندگی گزارے دیکھا جائے تو यही तो सब कुछ है ना कि हम दिन रात वजन ही तो करते रहते हैं कि किसके लिए कितने केजी क्या लेना है, क्या ख़रीदना है, यही सारा हिसाब किताब होता है। तो वो कौन से अमल है जिनसे हम अपनी नेकियों के पल्ले को भारी कर सकते हैं? कभी हमने सोचा कि हमारा एक छोटा सा अमल भी हमारे लिए कल क़यामत के दिन निजात का ज़रिया होगा, हमारे नेकी के पार्ट को बढ़ा देगा, वज़न को बढ़ा देगा और उसकी वजह से हो सकता है हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। बाज़ोकत बहुत सारी नेकियां हमारे सामने आती चली जाती हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम उसको दरगुजर करते चले जाते हैं, उसको कोई अहमियत नहीं देते और इस तरह से हम उन नेकियों से महरूम हो जाते हैं जो हमारे आमाल नामे को वज़न में बढ़ा सकती थी, नेकियों के आमाल को। तो क्यों ना हम उन नेकियों को जाने जो बहुत छोटी छोटी हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। आप देखें, तहज्जुद है, रोज़ा, हज, नमाज, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये सब इबादत ये बहुत अहमियत रखती हैं अपनी जगह, लेकिन जो हमारी रोज़ाना की डीलिंग है, जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे अखलाक हैं, जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं हमारे, हम किसी न किसी के साथ रहते हैं असल में, हम अकेले तो नहीं रह सकते गारों पहाड़ों में जाकर, हमको तो एक साथ रहना है, हमारा एक ख़ानदान है, एक फ़ैमिली है, एक हमारा अपना घर है जिसमें शौहर, बीवी, बच्चे, फिर जिसमें कुछ जगहों पर सास ससुर साथ में होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, कुछ में और ज़्यादा लोग होते हैं साथ में जॉइंट फैमिली में, फिर शादी से पहले मायका है जहाँ पर बहन भाई साथ हैं, वालदेन साथ हैं, दादा दादी साथ हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। मगर इंसान इन तमाम रिश्तों से किनारा कशी नहीं अख्तियार कर सकता, इनसे दूर नहीं रह सकता, इन रिश्तों के साथ उसको रहना है। फिर इससे हटकर हम देखते हैं कि पड़ोसी हमारे होते हैं, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे मिलने जुलने वाले, यानी इंसान किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और वो इससे पीछे नहीं हट सकता। और जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो बाज़ोकत हमारी कुछ चीज़ें एक दूसरे को नापसंद भी होती हैं, बाज़ोकत हम किसी का दिल दुखाने का बायस भी बन जाते हैं, बाज़ोकत हम किसी को तकलीफ़ भी दे देते हैं और हमको ख़बर भी नहीं होती। तो क्यों ना उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए जो हमारे आमाल नामे को बढ़ा देगी, और कल हम उसको देखकर फिर इंतहाई खुश होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तराजू जो नेकियों वाला हिस्सा था वो भारी और वज़नदार निकला, और उसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जन्नत में और उसके फजल व करम से हम जन्नत में दाखिल हो गए। तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, आप बताइए। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हुस्न अखलाक वाले सारी नेकियाँ लूट गए, सबसे ज़्यादा वज़न तराजू में अगर भारी पड़ेगा और अल्लाह ताला को पसंद आएगा वो है किसी के साथ खंदा पेशानी और नरम गुफ्तारी, यानी किसी से झुककर मिलना। झुककर मिलने से मुराद ये नहीं कि यानी फर्शी सलाम करे उसको, मतलब ये कि आपके अंदर आजजी हो, मुनकसरुल मिजाजी हो, आपके पोस्चर से लगे कि आपके अंदर आजजी है, नरमी है। और खंदा पेशानी, नरम गुफ्तारी, ये अच्छे अखलाक की निशानी है असल में। और रसूल अकरम का अखलाक आप देख लें कि कितना बेहतरीन था, कि एक बदतमीज़ से बदतमीज़ कोई शख्स भी आकर आपसे कोई टेढ़े मेढ़े सवाल करता, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देते। किसी बद अखलाकी का जवाब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक से देते थे, हुस्न अखलाक से देते थे। तो इससे मालूम होता है कि अच्छा अखलाक क़यामत के दिन उसके तराजू में सबसे भारी समझा जाएगा, और वो है हुस्न अखलाक। और कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ये भी अल्लाह ताला का मुकर्रब बना देता है इंसान को और तराजू को भर देगा। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत का वादा भी है और जन्नत का वादा भी है। एक हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे उस अमल के मुतालिक ना बताऊँ जो बेहतरीन अमल है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा अमल है और तुम्हारे दर्जात सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, और वो अमल तुम्हारे लिए सोना चांदी खर्च करने से बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना हो, तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारें। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूलल्लाह। तो फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र। सुभानअल्लाह, आप सोचिए कि अल्लाह ताला का ज़िक्र इंसान के आमाल को सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, उसके दर्जात को बुलंद करेगा। कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र, हम खामोश बैठे रहने की बजाय क्या करें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमला उल मीज़ान, कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या है, मीज़ान को भर देता है, तराजू को भर देगा, यानी जो आपका नेकियों का पलड़ा होगा उसको भर देगा अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह लज़ीम, ये तो हदीस के अल्फाज ही हमें मिलते हैं कि कलीमतानी खफीफतानी अललिसानी ثقیلتانی والمیزانی حبیبتانی من الرحمانی، کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں یہ دو کلمے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. ہم چلتے پھرتے، اگر ایون ہم شاپنگ کو جا رہے ہیں، ایون کہیں باہر کسی سے ملنے جا رہے ہیں، چلتے پھرتے یہ جملے ادا کرتے رہیں، چلتے پھرتے اپنی زبان پر یہ جملوں کو جاری رکھیں تاکہ یہ کلمے، یہ الفاظ ہمارے میزان کو، ہمارے ترازو کو، ہمارے نیکیوں کے پرلے کو بھر دیں، وزن زیادہ کر دیں. پھر اللہ کے راستے میں کوئی چیز وقف کر دینا، یعنی ایسا کام کر دینا جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے. اور وہ تین چیزیں ہیں کہ نیک اولاد جو صدقہ جاریہ ہے دعا کرتی رہے، اور علم جو چھوڑ جائے انسان، اور تیسری چیز کوئی صدقہ جاریہ کا کام، یعنی کسی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، یا کوئی سرائے بنا دینا مسافروں کے لیے، جو بھی نیک کام کرنا، وہ تمام کی تمام صدقہ جاریہ میں آئیں گے. تو بہرحال یہ وہ تمام اعمال ہیں جو انسان کے میزان کو بھر دیں گے، اور نیک اعمال میں سب سے بھاری ہوں گے کل قیامت کے دن ترازو میں رکھے جانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائیں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ہمیں بتا دی کہ جنت میں جانے والے جو بھی اعمال ہیں وہ کوئی ایسے ایزیلی نہیں ہو سکتے. یعنی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کتنا آسان ہے جنت میں جانا، ہے نا، یہی لگتا ہے ہمیں نا کہ اچھا یہ تو ہم یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم کر لیں گے، وہ بھی ہم کر لیں گے. لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں، یعنی یہ بہت مشکل ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کا دل اتنا تنگ ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ مشکل ہی سے مانتا ہے ان سب نیک اعمال کو. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں جو آسانی کو پسند کرتے ہیں، جو تنگی اٹھانے نہیں چاہتے، لیکن جنت میں جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں. وہ آپ سے محنت چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، سٹرگل کریں. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا، وہ تھوڑے سے انسان پر گراں گزرتے ہیں اس کے مزاج پر. تو جنت ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. بہت ہی ایک طویل حدیث ہے جو بہت خوبصورت بھی ہے، اور جس سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ جنت میں جانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ہاں لیکن مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے اور ایک طرح سے مشکل بھی ہے. جب اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث سنائی، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمائے کہ جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو، اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو. جبریل امین آئے، جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتوں کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، نے جنت کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا، یا ان کو حکم دیا کہ پھر جاؤ، جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو. جبریل امین گئے، اور جو تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے انہیں دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے. جبریل امین دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کی، تیری عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذات سے ڈھانپ دیا گیا. تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ. تب جبریل امین دوبارہ گئے، سب کچھ دیکھا اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اور ہر کوئی اس میں داخل ہوگا. اور اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنت بالمکاری و حفت النار بالشہوات، کہ جنت ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے گھیری گئی ہے. کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے راستے ہیں جو آپ کو ٹیمپٹ کرتے ہیں, جو آپ کو خوبصورت لگتے ہیں, لیکن وہ راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے مشقت طلب راستے ہیں جس میں دوڑ دھوپ ہے, جد و جہد ہے, اسٹرگل ہے, قربانی ہے, وہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. تو جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنا گوارا کرے, یعنی فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے. جبکہ جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے, ہم جانتے ہیں کووڈ جب سے آیا ہے, تب سے ہر گھر میں یہی عادت ہو گئی کہ رات میں دیر تک جاگ رہے ہیں, کیونکہ اسکولس بند ہیں اور شروع میں سب آفیسز وغیرہ بھی بند تھے, تو سب کو دیر تک جاگنے کی عادت ہو گئی تھی اور دیر تک سونے کی. ایسی صورت میں فجر کے لیے اٹھنا یا عام دنوں میں بھی فجر کے لیے اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں, لیکن یہی تو مشقت, یہی تو محنت کرنی ہے جس سے جنت میں داخل ہو سکے, جو ہمارے اعمال نامے کو بھر دے گا, جو ہمارے پڑھنے کو بڑھا دے گا, نیکیوں کی ترازو کو. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نفس پر گراں گزرتی ہیں. نفس اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے وہ کام کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال دراصل واقعی میں مشقت طلب ہیں, جو آپ سے بہت محنت اور جد و جہد چاہتے ہیں. تو جنت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے. آپ بغیر محنت اور جد و جہد کی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, صحیح حدیث ہے, ترمذی کی ہے, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا. سنو, اللہ کا مال بہت مہنگا ہے, خبردار, اللہ کا مال جنت ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ترغیب دلاتے تھے, کیسے لوگوں کو چونکاتے تھے اور الرٹ کرتے تھے کہ تاکہ وہ لوگ اٹھیں اور کچھ کوشش کریں جنت کے لیے, کہ جو ڈرا وہ بھاگا, یعنی کس سے ڈرا, جہنم سے ڈرا اور برے اعمال کے عذاب سے ڈر گیا, تو وہ وہاں سے بھاگے گا, اور جو ڈر کر بھاگے گا آخر کار وہ کیا ہوگا, وہ منزل تک پہنچ ہی جائے گا. جب پیچھے سے لگتا ہے کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں تو انسان کس قدر دوڑتا ہے نا تیزی سے, اور جب وہ دوڑتا ہے تو سیدھا اپنی منزل کی طرف ہی بھاگتا ہے. تو پھر منزل کون سی ہے؟ ہماری جنت ہے. اور اللہ کا مال بہت مہنگا ہے, یعنی جو نیک اعمال ہیں اور جنت ہے وہ ایسی سستی نہیں ہے جنت, بلکہ اس کے لیے بہت مشقت اور محنت کرنی ہے. آپ کو پے کرنا ہے کچھ, اور وہ پے کرنا کیا ہے کہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دینا ہے. کہ ہمارے مال اور ہماری جان کا اب اختیار ہم پر نہیں رہا, بلکہ ہم نے اللہ کے خاطر اس کو فروخت کر دیا ہے, لہٰذا اب ہمیں وہی کرتے چلے جانے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا مال جنت ہے. تو جنت اتنی سستی نہیں جو آپ کو صرف آرزوں اور تمناؤں سے مل جائے, ہمیں اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کرنی ہوگی. اور آپ بتائیے, ہم میں سے کون ایسا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا ہو؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, ایون آپ کسی چور اور ڈاکو سے بھی پوچھیں گے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو آخرت میں, تو وہ یہی کہے گا جنت میں. لیکن جنت میں جانے کے لیے کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا, جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ بھی چین سے سو نہیں سکتا. اور حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں, اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, ترمذی ہی کی ہے, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا, اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے. سبحان اللہ, یعنی جس کو جہنم کا ڈر ہوگا, جو ڈرتا ہے جہنم سے, وہ سوئے گا نہیں, وہ مسلسل کوشش, محنت اور جد و جہد کرتا رہے گا. اور جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے, اس کے دل میں تمنا ہے, تڑپ ہے, طلب ہے جنت کی, وہ بھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں ملے گا. لیکن آج آپ دیکھیں ہماری اکثریت کا کیا حال ہے, کب تک سوئے پڑے رہتے ہیں. اکثریت کا تو حال یہ ہے, کچھ ممالک میں ایسا معمول بنا لیا گیا ہے, چونکہ زیادہ تر لوگوں کا بزنس ہے, جاب تو ہے نہیں, تو 11 بجے سو کر اٹھنا, یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دکانیں 11 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہیں. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, لوگوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے, صبح صبح ہی سارے تو کام کاج ہوتے ہیں. اگر کسی کو جیسے کہ سلینڈر کی ضرورت پڑی, وہ جو جلانے والی گیس ہوتی ہے, وہ ختم ہو گئی, یعنی مسلمان محلے کی میں بات کر رہی ہوں, ڈھونڈ رہے گھوم رہے ہیں, لیکن کہیں سب نے کہا کہ 11 سے پہلے تو کوئی اٹھنے والا ہی نہیں, اور 11 بجے کے بعد ہی وہ سلینڈر ملا. اور آپ کسی نان مسلم محلے میں چلے جائیے, صبح صبح ان کے آنگن میں یعنی جو ان کا دالان ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ ہو جاتا ہے, صفائی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے, کافر ہیں وہ لوگ, مشرک ہیں, وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, لیکن کچھ عادتیں انہوں نے مسلمانوں کی اپنائی ہوئی ہیں. بھلا مسلمان سو سکتا ہے فجر کے بعد یا فجر کے وقت؟ اس کو تو فجر میں اٹھنا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. لیکن ہم سوئے پڑے ہیں, ہم اتنا نیند کو اپنے اوپر ہم نے طاری کر لیا ہے. اور یہ باتیں مسلمانوں کے لیے تو مخصوص ہو گئی کہ 11 سے پہلے مسلمانوں کی دکانیں کھلیں گی نہیں اور وہ جاگیں گی نہیں. آپ بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جنت میں جانے والا سو سکتا ہے؟ اس کو تو مسلسل پہم صحیح جد و جہد کرنی ہے, مسلسل اس کو نیک عمل کرتے رہنا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ابھی اس کووڈ نے ہمیں اتنا زیادہ چونکا دیا کہ ہمیں کسی کو بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے آس پاس کتنے لوگ تھے, ہمارے ہی عمر کے لوگ, بلکہ ہم سے چھوٹے لوگ بھی, 25-25 سال والوں کو بھی, 20-20 سال والوں کو بھی کووڈ ہوا. جو ڈاکٹرس تھے جن کو سب کچھ معلوم تھا 35 ایئرس کے, 30 کے, علاج کرتے کرتے ان کی خود ڈیتھ ہو گئی. تو کتنے لوگ ہمیں سے چلے گئے. یعنی یہ بیماری نے, اگر اس بیماری نے بھی ہمیں نہیں چونکایا اور ہم خواب غفلت سے نہیں جاگے, تو پھر تب قیامت ہی آ سکتی ہے سیدھا ہم کو جگانے کے لیے. تو کیا ہم قیامت کے انتظار میں ہم جاگیں گے نہیں جب تک؟ کب تک ہم سوتے پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی زندگی کو یوں ہی گنواتے رہیں گے؟ زندگی ایک ہی بار ملی ہے مجھے اور آپ کو, کیوں نہ اس زندگی سے ایسے اعمال نیکیاں ہم کشید کریں, ایسے عمل انجام دیں جو ہمارے نیکیوں والے ترازو کو بھر دیں, تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کامیاب قرار پائیں, اپنی منزل اپنی جنت کو ہم پا سکیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے شخص کو بھی سوتے نہیں دیکھا. کیسے سوئے گا؟ اس کو نیند ہی نہیں آئے گی, بے چین اور بے چین ہوگا اور فکر سے اٹھ کھڑا ہوگا بار بار کہ جہنم سے میں کیسے بچوں, میں وہ کون سے کام انجام دوں جس سے میں جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں. آپ دیکھیں آگ لگتی ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ ہم سوئے پڑے رہتے ہیں. کبھی ہوا ایسا کہ آگ لگی اور ہمیں پتہ چلے کہ آگ لگ گئی اور ہم سوئے پڑے ہوں کہ نہیں بھائی میری نیند نہیں, مجھے سونے دو, 11 سے پہلے تو میں اٹھوں گی نہیں, اٹھوں گا نہیں. کیسے بھاگتے ہیں اٹھ کر اپنی جان بچانے کے لیے؟ تو کیا آخرت کی جو آگ ہے, جو جہنم کی آگ ہے, جو گناہوں کی آگ ہوگی, گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملے گی, کیا اس سے بچنے کا بھی ہم نے سوچا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم الرٹ ہو جائیں. اور جنت میں جانے والے کو بھی کبھی میں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا, رسول اکرم فرماتے ہیں. تو جنت میں جس کو جانے کی خواہش ہے وہ کیسے سوئے گا؟ اس کو تو فکر لگی رہے گی کہ میں وہ کون سے عمل انجام دوں, کون سی نیکیاں ہیں جو میں کرتا رہوں تاکہ مجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اصل میں, اس کو یہاں پر تھوڑے دن ہی زندگی گزارنی ہے, یہاں کی تکلیفوں کو برداشت کر لے, آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو بغیر کوشش اور جد و جہد کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, مشقت کرنی ہوگی, آپ کو ویسے اعمال انجام دینے ہوں گے. اور صحابہ اکرام بے چین رہتے تھے, صحابہ اکرام انتظار کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے پوچھیں کہ کون سا عمل ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. اور کئی دفعہ صحابہ اکرام کے سوالات کی وجہ سے رسول اللہ نے وہ اخلاق بتائے, وہ عادات بتائیں کہ یہ عادات کو تم اپناؤ گے, یہ اخلاق کو تم اپناؤ گے, تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو جو نرم دل, عاجز, منکسر المزاج, یعنی بہت ہی نرم مزاج والے, اللہ سے ڈرنے والے, ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے, بے ضرر یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ان کی وجہ سے, حلیم التبع یعنی بہت زیادہ حلم والے, جن کے اندر بہت قوت برداشت ہے, جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں, ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ ابھی ارادہ کریں. پہلے تو یہ خوبیاں ڈھونڈیں کہ کون سی خوبیاں ہیں, اپنے دل کو نرم بنائیں. پہلی بات, سخت دل انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ سختی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. کسی کے لیے ان کا دل پسیجتا نہیں ہے, ان کو رحم نہیں آتا کسی پر. تو اس لیے نرم دل ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہمارا دل نرم ہو, سب کے لیے درگزر والی عادت ہو, ہم خود عاجز ہوں, جھکے رہنے والے ہمیشہ, ہمارے اندر کوئی تکبر نہ ہو, کوئی بڑائی نہ ہو, اور ہمیشہ اللہ کا تقویٰ, کیونکہ تقویٰ انسان کو ہر جگہ فائدہ دیتا ہے. اور دوستوں کو ہماری ذات سے بالکل تکلیف نہ پہنچے, نہ ہماری گفتگو سے, نہ ہمارے انداز سے, نہ ہمارے رویوں سے, نہ اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو نہ ہماری چیزیں جو ہم کسی پڑوسی کی دیوار سے رکھ دیتے ہیں یا شور کرتے ہیں بعض اوقات, تو پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان اخلاق کا مالک بنائے۔ ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں حدیث کے، اور یہ مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی بہت ہی نرم، چڑیوں کے کیسے دل نرم ہوتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے جو ہر وقت پھڑ پھڑانے لگتا ہے اور ڈر جاتا ہے کسی بھی بات پر، تو ایسے نرم مزاج لوگ، نرم دل لوگ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو جنت میں زیادہ تر جو لوگوں کی تعداد ہوگی جو غریب تھے یا مسکین تھے یا کمزور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور، لیکن اتنا نیک اور برگزیدہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے ٹھنڈے مزاج والا شخص، عاجزی والا شخص اور اللہ سے ڈرنے والا شخص کی اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم میں جانے والے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ اب آپ سوچ لیں کہ کون زیادہ جھگڑا کرتا ہے، کون لوگوں سے الجھتا ہے زیادہ؟ کہیں میرے اور آپ کے اندر تو یہ برائی نہیں ہے؟ بد اخلاق، اس کا اخلاق ہی اچھا نہ ہو، اور تکبر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور تکبر بلا کس بات پر ہو انسان کو؟ اس کی کیا چیز اس کی اپنی خود کی ہے؟ سب کچھ تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا تکبر تو اس کو زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب، یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق، نیکی، نرم مزاجی، عاجزی انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے روزانہ اللہ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل نماز پڑھی، جس کو ہم سنت موقعہ کہتے ہیں، ایکچولی فرض کے علاوہ ہر نماز نفل ہے، لیکن علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے اس کو سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ کا نام دیا ہے، کیونکہ رسول اکرم کے لیے تو ہر فرض کے علاوہ جو نماز تھی وہ نفل کہلاتی تھی، سوری لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پابندی سے ادا کیا ہو اور امت اس کو فالو کرے تو وہ، یعنی ہمارے لیے تو وہ سنت ہوئی نا، کیونکہ رسول اکرم نے ادا کی تھی اس کو، تو رسول اکرم کی سنت ہوئی وہ ہمارے لیے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرماتے سنا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ وہ نیک اعمال آپ ڈھونڈتے رہیں جو آپ کے وزن کو، آپ کے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے۔ اگر آپ روزانہ 12 نفل نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی ظہر میں 4 سنت، فرض سے پہلے 4 اور فرض کے بعد 2، مغرب میں فرض کے بعد 2، عشاء میں فرض کے بعد 2 اور فجر میں فرض سے پہلے 2، ٹوٹل 12 رکعت ہو جائے گی۔ تو یہ 12 رکعت کی کوئی ریگولرلی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ کون چاہے گا؟ میں اور آپ، ہم چاہیں گے کہ جنت میں ہمارے لیے گھر بنے، تو اس کے لیے ہمیں ان سنت موقع دہ جو نمازیں ہیں ان کی پابندی اپنے اوپر لازمی کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنا اجر ہے۔ پھر کون سا عمل ہے جو ہمارے نیکی کے ترازو کو، پڑھنے کو بھاری کر سکتا ہے، جو ہمارے اعمال نامے کو بڑھا سکتا ہے نیکیوں میں جب وزن کیا جائے گا؟ اور میں اور آپ، ہم سب کیا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ بتائیے۔ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کریں اور سوچیں اور امیجن کریں کہ میدان حشر ہے، اعمال نامہ تولے جا رہے ہیں اور اب انسان کا دل اٹکا ہوا ہے کہ کون سا وزن اس کا بڑھتا ہے، نیکیوں والا یا برائیوں والا۔ آپ کا دل کیا چاہے گا ایسے وقت میں، یا آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کی نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو؟ تو اس کے لیے صلہ رحمی ضروری ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ دن بھر میں فرض کے علاوہ جو سنت موقع دہنی نفل نماز ہیں وہ ادا کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں عبادات کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلیں، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ضروری ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو یا اپنے اعمال نامے کو وزن سے بھر سکتے ہیں نیکیوں سے۔ اور معاملات بھی ضروری ہے، ایک دوسرے سے ڈیلنگ، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، کیونکہ ہمارا ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، کے صحابہ بھی سوال کتنی اچھی کیا کرتے تھے نا، تو کتنی ان کی خواہش تھی کہ جنت سے قریب وہ پہنچ جائیں اور جہنم سے دور وہ ہو جائیں۔ کبھی ہم نے سوچا، ہم نے کبھی کسی سے پوچھا؟ ہم فقہی سوالات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے، ذرا بتائیے تو، کیونکہ ہم سوچتے نہیں جنت کے بارے میں۔ ہم سمجھتے کہ جنت بس میرے لیے پکی ہے، ہر مسلمان جو پیدا ہوا ہے مسلمان کی حالت میں اس کے لیے جنت الاٹ کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت تو کوشش، محنت اور جد و جہد کا ثمرہ ہوگا، نیک اعمال کا ثمرہ ہوگا۔ جب تک ہم نیک اعمال کرتے نہیں، کوشش نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، جنت بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ تو وہ شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور رحم والے رشتوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا حکم اسے دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں عبادات کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی عبادت ایک طرف اور صلہ رحمی ایک طرف، یعنی خون کے رشتوں سے تعلقات قائم رکھنا، خون کے رشتوں سے تعلقات نبھانا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، انہی خونی رشتوں سے آپس میں ایک دوسرے سے شکایت ہے، دل بھرے پڑے ہیں ایک دوسرے کی شکایت سے، اس قدر دلوں کے اندر بغض، کینہ اور حسرت ہے کہ بس وہ تھوڑا سا ٹچ ہونے کی دیر ہے اور وہ نکل پڑے گا باہر۔ ہر ایک سے شکایتیں، ہر ایک سے کیا کہیں گے اسے، اس بات کا احساس کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، وہ کمی کرتا ہے، وہ کمی کرتا ہے، یعنی ہر ایک سے شکایت ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ناتا ٹوٹا ہوا ہے۔ تو کب ہم سدھریں گے؟ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے تو یقین جانیے یہ چیز ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ اور صلہ رحمی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، صلہ رحمی ہوتا ہے خون کے رشتوں سے اچھے تعلقات کو نبھانا۔ اور صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں ہوگی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کی نیکیوں کا پڑا بھاری نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اگر وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے تو ایسے لوگ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہم کو ملتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، حسن ہے، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک عربی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یعنی ایک بدوی دیہاتی تھا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ یعنی اتنا خوبصورت محل اگر کوئی اس کو ڈیفائن کرے اور ہمارے امیجنیشن میں آ سکتا ہے یہ سب کچھ، تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کو وہ ملے؟ ہر ایک کا دل چاہے گا وہ ملے۔ تو اس آدمی کے دل میں بھی خواہش اور طلب پیدا ہوئی ہوگی، تو لہٰذا اس نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ محل جس کی یہ خوبصورتی آپ بتا رہے ہیں، یہ کوالٹی آپ بتا رہے ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ دیکھیں رسول اکرم نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے۔ ہیا لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی اللہ باللیل و الناس نیام۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ، کہ اس کے لیے جو اچھی بات کرے، پاکیزہ کلام کہے، کھانا کھلائے لوگوں کو، کثرت سے روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، یعنی تہجد بھی اس میں آ گئی اور روزے بھی اس میں آ گئے، اور ساتھ میں لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان سے اچھی بات کرنا. سبحان اللہ, یعنی یہ اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے جو تہجد اور روزوں کے برابر ہو جاتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں آج مجھے اور آپ کو کتنے مواقع ہیں. آج ابھی کیا حالات ہیں, ابھی جب میری بات ہو رہی تھی وہاں کے حالات پر کسی سے ڈسکشن چل رہا تھا, تو یہی پتہ چلا کہ اس قدر مجبور لوگ ہیں, اس قدر یعنی ابھی پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, سب کاروبار ٹھپ پڑے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں کے پاس یعنی جو جمع پونجی تھی پچھلے سال تبھی سے ختم ہو گئی, وہ اب تو کوئی جمع پونجی بھی نہیں ہے کیونکہ پورے سال بھر سے یہ معاملہ چل رہا ہے. بیماری کی وجہ سے ہر بزنس ٹھپ پڑا ہے اور صرف فروٹس بیچنے کی اجازت ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ہر محلے میں 7 سے 8 گاڑیاں ٹھیلے فروٹس کے ہی لگے ہیں کیونکہ کچھ اور نہیں مل رہا, تو اچھے اچھے لوگ فروٹس کی گاڑیاں لگا رہے ہیں سیل کرنے کے لیے, کیونکہ کیا کریں گے, وہ مانگنے والے تو ہیں نہیں, تو کسی سے در در جا کر مانگ بھی نہیں سکتے, عزت دار لوگ ہیں, محنت سے کمانے اور کھانے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے یہی کام یعنی گاڑیاں لگا دی فروٹس کی. چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو آٹو بند ہے, یعنی ٹیکسی جو ہوتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں آٹو چلتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, آٹو معلوم ہی ہوگا آپ لوگوں کو, بڑے شہروں میں ٹیکسیز ہوتی ہیں اور وہاں آٹو ہوتے ہیں, تو آٹو بند ہے, تو جو مسلمانوں کو چونکہ جاب تو ہے نہیں اور زیادہ تر لوگ آٹو چلاتے ہیں, آٹو رکشہ, اور جب کاروبار ٹھپ پڑے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, تو لوگ سواریاں سفر بھی نہیں کریں, کوئی سواریاں بھی نہیں ملتی ہیں, اسکولز بند ہیں, سب مد یعنی جو بھی جہاں جانے آنے کی جگہیں ہیں سب بند ہیں, تو لوگ سواری میں جا ہی نہیں رہے ہیں, اور پھر آٹو میں بیٹھنا بھی لوگ گوارا نہیں کریں کہ پتہ نہیں یہاں کون سا مریض بیٹھا ہوگا تو اس کی بیماری ہم کو لگ جائے. تو اب میجورٹی مسلمانوں کی آٹو چلاتی ہے اور وہ بند پڑے ہیں, تو آپ سوچیں کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر انکم نہیں ہے. تو کسی کو کھانا کھلانا, جو ابھی ہم نے اوپر کی حدیث میں پڑھی نا کہ جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندر سے باہر اور باہر کا اندر نظر آتا ہے, اور یہ کس کے لیے ہے, جو لوگوں سے اچھی بات کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے. اور یہاں نیچے ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, صلہ رحمی کرنا, یعنی صلہ رحمی آپ کو آپ کے رشتہ داروں کو ہی اگر آپ سنبھال لیں, اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے سے نوازے, آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں آج ہمارے سامنے دسترخوان پر, کتنی یعنی ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, جو گلف کنٹریز میں رہنے والے ہیں آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے. چھوٹی چھوٹی یعنی کم تنخواہ والے بھی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ماشاء اللہ, کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ فروٹس کی کمی ہے, نہ جوسز کی کمی ہے, نہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے, اتنا لیوشلی یہاں پر خرچ کیا جاتا ہے اور یعنی کچھ کمی بھی نہیں ہوتی الحمدللہ کبھی, بلکہ ہمیشہ چیزیں زیادہ ہی رہتی ہیں. ایک تو یہ برکت کی دعا بھی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس سرزمین کے لیے, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی یہاں پر. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پر کتنی مہنگائی ہے, کیونکہ فیملی زیادہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تھوڑی بھی چیز لاؤ یا زیادہ بھی چیز لاؤ کم پڑ جاتی ہے, کیونکہ سب لوگ زیادہ رہتے ہیں نا ساتھ میں, اور وہاں پر دوسری اور چیزیں کچھ ملتی نہیں کیونکہ آمدنی بھی کم ہے بہت سارے لوگوں کی, کیسے پورا کریں, کیسے گزارا کریں. تو ایسے وقت صلہ رحمی کریے, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے, خاص طور سے خونی رشتوں کا خیال رکھیے. اتنی ایک مجبور خاتون کا واقعہ پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں ایک لڑکی ہی جیسی تھی, بہت ہی کم عمر, 18-20 سال کی لڑکی, جیسے کہ جلدی شادی کر دیتے ہیں نا ایسا جو کام کرنے والا طبقہ ہوتا ہے, تو وہ لڑکی جھاڑو اور جو ہوتا ہے مطلب صفائی وغیرہ کے کلیننگ کا کام کرتی ہے وہاں پر. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا تم روزے سے ہو, تو اس نے کہا کہ ہاں میں کچھ اس کو کھانا دے رہے تھے, تو کہا کہ میں تو روزے سے ہوں, تو بولے کہ اچھا ماشاء اللہ روزے سے ہے. پھر اس نے کہا کہ باجی میری نماز بھی چلی گئی, کسی میں نے ڈلیوری والی خاتون کے کپڑے دھوئے تو میرے کپڑوں پر چھینٹے اڑ گئے, اب میں گھر جا کر عصر کی نماز پڑھوں گی. تو بات چیت نکلی تو پوچھا کہ اچھا گھر میں کون ہے, یعنی تم کیوں یہ کام کر رہی ہو, کوئی گھر والے نہیں ہیں کیا, کیونکہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اس میں جھاڑو دینا صفائی کرنا. تو کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں, تو پہلی بات تو جھٹکا لگا کہ اتنی چھوٹی لڑکی دکھائی دے رہی اور بیوہ ہے. کہنے لگی میرے دو بچے بھی ہیں اور دو بیٹیاں ہیں, اور ایک بیٹی کے دل میں دو سوراخ ہیں, اور پچھلے سال میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ بتائیں کہ جو کمانے والے شوہر ہوتا ہے یا والد ہوتے ہیں, اب جب شوہر بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے, آپ بتائیے کیا حال ہوگا. یعنی جب ہم ایسے لوگوں کے حالات اور واقعہ سنتے ہیں نا, ہم کو ہمارے اگر جو کوئی غم ہے بھی چھوٹے موٹے, کوئی ہے بھی اگر ہم کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے آزمائش ہمارے لیے. الحمدللہ ہم کتنی گھنی چھاؤں میں آرام سے بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کتنی بے فکری ہے, کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے الحمدللہ، ہم کو ہمارے گھر والے وہ ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں۔ جس کا شوہر ہی نہ ہو، جس کے والد بھی نہ ہوں، کیسے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑا لڑکی کو؟ اور یہ ایک نہیں، ایسے ہزاروں کیس بلکہ لاکھوں کیس آپ کو مل جائیں گے ہماری کنٹریز میں، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے، اس کو صرف کہا جاتا ہے کہ صرف 50 روپیز اس کو اس وقت دے دیے گئے، جو اس وقت ہاتھ میں تھے کسی کے 50 روپیز، تو وہ 50 روپیز لے کر وہ اتنی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ، اور اتنا خوش ہو کر کہا کہ باجی آج تو ہمارا افطار بہت اچھا ہو جائے گا اور سحری بھی بہت اچھی ہو جائے گی، میں گھر جاتے جاتے ہی ساری چیزیں لے کر چلی جاؤں گی۔ آپ دیکھیں وہ لڑکی کو بیچاری کو اپنی فکر، اپنے بچوں کی فکر، کمانا بھی ہے اور گھر بھی دیکھنا ہے، کیسا دل پسیت جاتا ہے نا کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم تو محلوں میں رہ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو کیوں نہ دوستوں کا خیال کریں، کیوں نہ صلہ رحمی کریں، کیوں نہ اپنی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو بانٹ لیں، تھوڑا سا شیئر کر لیں، دوسروں کو دے دیں، اپنی خواہشات میں کمی کر لیں تھوڑی سی۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو ہم کو یہ مواسات والا مہینہ ہے، شہر المواسات کہا گیا کہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، تھوڑا آنکھیں کھولیں اپنی کہ کون مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے، کسی کو تکلیف دور کر دینا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دینے والا، کہ کوئی کسی مسلمان کو مشقت میں دیکھے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ آج اگر کسی نے مسلمان کی کسی حاجت کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا اور حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، کیا چیز کام آئے گی میرے اور آپ کی؟ یہی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو یہ جو کھانا کھلانے والا عمل ہے، یہ جنت میں لے جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو ہی دے دیتے ہیں نا، جیسے اب رمضان میں راشن کٹ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں زکوٰۃ، لیکن آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے ہر حال میں، زکوٰۃ اگر آپ دیں گے تو آپ کو جو زکوٰۃ دینے کا اجر ہے وہی ملے گا، لیکن جو روزے دار کو کھانا کھلانے کا، یعنی کسی نے کسی روزے دار کو کھانا کھلایا یعنی افطار کروایا، تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، تو وہ آپ کے نفل صدقات میں سے ملے گا۔ زکوٰۃ کا اجر آپ کو وہ روزہ افطار کرانے کا اجر نہیں ملے گا، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسکینوں تک ہی پہنچے۔ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، جو ایسے مسکین لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں واقعی میں، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے لوگوں سے، جو خوددار ہیں، جو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے دروازے پر ایک ایک دو دو لقمے کے لیے نہیں گھومتے پھرتے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ ہمیں دے دو، نہیں ایسے لوگ نہیں، جن کو جو کوشش کرتے ہو کمانے کی لیکن ان کو پورا نہ پڑتا ہو، اور وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، عزت کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کو دینا ہے زکوٰۃ۔ تو روزہ افطار کروانا ایک الگ نیکی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے جو آپ کو ہر حال میں نکالنی ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں نکالی جاتی، وہ تو سال پورا ہونے پر نکالی جاتی ہے۔ تو بہرحال صلہ رحمی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، یہ عمل بھی جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے، یہ ہمارے نیکیوں کے پرلے کو بھاری کر دے گا اور ہمارا اچھا اخلاق ہمارے وزن کو بڑھا دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا، ایسے محل ہوں گے جس کا اندر کا باہر اور باہر کا اندر نظر آتا ہے، شیش محل آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، یعنی ایسے شیشے ہوں گے جو آپ کو باہر کا سب دکھا دے، یا اندر سے آپ کو باہر سے آپ کو اندر کا بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت محل وہ ہوں گے آپ امیجن کریے، اور جنت کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا، یعنی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وہاں کے محل کو، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اس کا، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، کیونکہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کو آڑ سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیٹیوں کی وجہ سے ہمیں جھکنا پڑے گا داماد کے آگے، سسرال والوں کے آگے بیٹیوں کے۔ تو کہا گیا کہ جو شخص دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، اور ان کے بڑے ہونے تک ان کی دیکھ ریکھ کرے، اور ان کا کسی سے نکاح کروا دے، تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا بلکہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ سبحان اللہ، دو انگلیوں کو آپس میں ملا کر دیکھیے آپ کتنے قریب قریب ہیں، کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ساتھ ہم کو جنت میں ملے، اتنے قریب ہوں ہم رسول اللہ کے، تو لڑکیوں کی پرورش کریے اچھے طریقے سے، ان کو بوجھ مت سمجھیے لڑکوں کے مقابلے میں، لڑکوں کو ترجیح مت دیجیے لڑکیوں کے مقابلے میں۔ ہمارے یہاں پر اس قدر یعنی ابھی تک ہمارا ذہن ہی نہیں بدلا، خصوصاً ہم ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والوں کا، ابھی تک ہم لڑکیوں کو لڑکوں سے کم تر ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہر اچھی چیز لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کو تو کچھ بھی چل جائے گا، نہ وراثت میں حق دیتے ہیں ان کا لڑکیوں کو، کہتے جو شادی کر دی تھی تمہاری بس کافی تھا، وہی کافی ہے، تو وہ تو بچیوں کا حق ہے ان کی شادی کر کے دینا۔ پھر ہر گھر میں اگر کوئی اچھی چیز بنے گی تو کہیں گے کہ اچھا یہ اچھی چیز لڑکوں کے لیے اٹھا کر رکھ دو، کیوں لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں برابر ہیں، کسی میں یعنی کوئی کمی نہیں ہے دونوں میں، اولاد ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، بلکہ لڑکیوں کے ساتھ تو آپ کو بہتر سلوک کرنا ہے اور اچھا، وہ دوسروں کے گھروں میں جانے والی ہیں، معلوم نہیں ان کو آگے کیسے لوگ ملتے، تو کیوں نہ والدین کے گھر میں رہتے ان کی اچھی تربیت پرورش کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ کبھی لڑکے اور لڑکیوں میں ڈفرینشیٹ مت کریے اللہ کے لیے، چاہے آپ کی چار بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا کیوں نہ ہو، تو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے کو ترجیح دی جا رہی ہو، بیٹیاں کتنی بھی ہوں وہ بھاری نہیں ہوتی ہیں، اور بیٹیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں، بیٹیوں سے بڑھ کر غم گسار کوئی نہیں، بیٹے بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ درد آپ کا محسوس کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ رسول اکرم کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور کچھ کلمات رسول اکرم نے ہم کو سکھائے ہیں جو صبح شام کے اذکار میں موجود ہیں، کہ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وجبت له الجنہ، کہ جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمات کہنے سے آپ کا جنت میں جانے والا عمل بڑھ جائے گا، آپ کا جو نیکیوں کا پڑلا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ سب جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں یہ ترازو میں رکھے جائیں گے، اگر آپ نے دنیا میں اس کو انجام دیا تو ترازو میں رکھ کر وزن کیا جائے گا، اور پھر آپ کو اس کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وضو کے بعد دو رکعت تحت الوضو ادا کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بہت مشہور حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی ماشاءاللہ، بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ رسول اکرم نے جنت میں سنی، تو پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے دن اور رات کے عمل میں زیادہ جو امید ہے، یا زیادہ جو پسند ہے جس کی مجھے امید ہے، یا بخشش کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، تو کم سے کم دو رکعت ہے، زیادہ بھی اگر آپ پڑھیں تو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نفل نمازیں آپ کتنی بھی پڑھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے وضو کی توفیق دیتا ہے اور جتنی اللہ کو منظور ہوتی ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا بغیر کسی ریزن کے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ویسے ہی اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ کیوں ہم نماز پڑھیں، کیوں ہم جھکیں، بس اللہ ہمارا رب ہے، اس کے لیے اس کے آگے جھک جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی بجا لائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو تحت الوضو ادا کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے خصوصاً ایک حدیث ہے، اور اگر یہ حدیث ہم لوگ یاد رکھیں تو یقین جانے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت یعنی خاتون پانچ وقت کی نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا ایزیلی جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، سمجھے یعنی کہا جائے گا اس کو، اور لگ رہا ہے نا بظاہر کہ ایزی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت یعنی حیا داری، اور شوہر کی اطاعت۔ سبحان اللہ، یہ کام ایک خاتون کر لے تو سیدھا جنت میں داخل ہوگی، بلکہ آٹھوں دروازوں میں سے اس سے کہا جائے گا کہ جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا، سبب بنے گا، یعنی ریزن ہوگا، آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی اور اچھا اخلاق۔ آپ سے عرض کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جب جو انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، وہ سامنے لوگوں کے سامنے بطور اولی برائیوں سے بچے گا۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اور اس کی سزاؤں کا خوف بھی ہو اور اس کی سزاؤں سے بچنے کا دل میں جذبہ ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان نافرمانیوں سے بچنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ تقوی ہے اصل میں۔ تو اچھا اخلاق اور تقوی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ پھر یتیم کی کفالت۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، ان کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا، جب جنگ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے بچے صحابہ کرام نے آپس میں ان کی ذمہ داری لے لی تھی۔ کچھ لوگوں نے ایسی خواتین سے نکاح کر لیا جو بیوہ ہو چکی تھیں، کچھ لوگوں نے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں رہتے تو کون ان کی پرورش کرے گا، تو صحابہ کرام نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لی تھی ذمہ داری۔ تو یتیم کی کفالت یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے لیے بھی رسول اکرم نے کہا تھا کہ وہ اس طرح سے میرے ساتھ جنت میں ہو، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں بتائی تھیں ملا کر۔ تو کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ رسول اکرم کے ساتھ جنت میں رہے؟ تو یہ یتیم کی کفالت کرنا آپ کے میزان کو، آپ کے عمل نامے کو بہت بھر دے گا نیکیوں سے۔ آپ کا جو پلڑا ہے نیکیوں کا، جب وزن رکھے جائیں گے نیک اعمال کے، تو آپ کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا وزن سے، کیونکہ آپ نے یتیم کی کفالت کی ہوگی۔ اور آج تو یہ بہت آسان ہو گیا یتیم کی کفالت کرنا، جگہ اصل میں پہلے زمانے میں اسلام میں یتیم خانوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ یتیم خانوں میں ٹھیک ہے پل بڑھ تو جائیں گے بچے، لیکن وہ تربیت نہیں ہو پائے گی جو گھروں میں ہو سکتی ہے تربیت۔ پہلے صحابہ کرام اپنے گھروں میں یتیم بچوں کو رکھتے تھے، اور کئی سو سال تک بھی یہی سلسلہ جاری رہا کہ یتیموں کی پرورش اور کفالت گھروں میں ہوتی تھی، لوگ ان کو لے لیتے تھے۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کے دل اتنے چھوٹے چھوٹے ہو گئے کہ کوئی اپنے گھروں میں یتیم بچوں کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا یتیم خانے کھولنے پڑے۔ اور پھر سب جگہ کا تو نہیں، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یتیم خانوں کا کیا حال ہے، کیسے ان کے ساتھ یعنی معاملہ اور ٹریٹ کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ کوئی دیکھنے والا جو نہیں ہوتا۔ اور یتیموں کا مال جو اوپر والے لوگ ہیں، اکثریت وہی کھا لیتی ہے۔ تو جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جو یتیم کی کفالت کرے گا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور رسول اللہ نے اپنی دونوں انگلیاں ساتھ میں بتائی تھیں، سبحان اللہ۔ پھر اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ جو شخص دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسے ہی محل تعمیر کرے گا، ویسے ہی گھر بنائے گا۔ لیکن اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، اپنی بڑائی کے لیے یا اپنے فرقے کے لیے نہیں بنانا چاہیے۔ کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نماز پڑھیں، اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہیے مسجد کو کہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں طبقے کی مسجد ہے، نہیں، اس میں ہر کوئی آ کر نماز پڑھے۔ تو جو اللہ کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو یہ عمل، یعنی مسجد تعمیر کرنے والا عمل، یہ بھی آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور آپ کی نیکیوں کے جو پڑھے ہوں گے اس کو بھاری کر دے گا۔ جو لوگ کثرت سے سلام کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلام کرنے کا مطلب کیا ہے دراصل یہاں پر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نبھانا، ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلانا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یا ایہ الناس افشوا السلام واطعم الطعام وسل الناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ہم شارٹ میں لے لیتے ہیں، ہر اس کی حدیث تھی لیکن حدیث پڑھنا مشکل ہے ابھی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے والے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو پڑوسیوں کو ستاتے ہوں، تکلیف دیتے ہوں، ایسے لوگ اگر فرض نماز بھی ادا کرتے ہوں تب بھی وہ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کیے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جب وہ ناموں کو یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد رکھے گا اور پھر اس کے مطابق عمل کرے گا۔ مریض کی عیادت کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو تب جب تک وہ واپس نہ آ جائے جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر علم سیکھنا، علم کی تلاش میں نکلنا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں جو لوگ بھی علم کی تلاش میں نکلے ہیں، اور ابھی تو پینڈیمک کی وجہ سے ہم کو اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں جانا پڑ رہا، الحمدللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے پھر وہ برائیوں سے بچتے ہیں اور اس علم کی وجہ سے وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور سید الاستغفار جو صبح شام پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ والدین کی خدمت کرنے والا جنت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ والدین کو راضی کرنا، ان کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر کسی مسلمان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دینا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو کبھی ہم اور اس کو ڈسکس کریں گے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہنا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ کثرت سے ذکر کرنا، اور والدین کی خدمت کرنا، حق کے مطابق فیصلہ کرنا، اور ابارشن جب ہو جائے، حمل ضائع ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ سب جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلا وجہ کسی سے سوال نہ کرنا، بلا وجہ نہیں، کم ضرورت بھی ہے تو لوگوں سے مانگتے رہنا، یہ بھی اگر آپ مانگنے سے بچ جاتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دی ہیں، ہمیں نیک اعمال بھی بتا دیے ہیں، ہمیں وہ راستہ بھی بتا دیا جو برائیوں کی طرف جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ نیک اعمال کرے جو ہمارے اعمال نامے کو وزن میں نیکیوں کے بڑھا دیں گے۔ تو لہٰذا جو کچھ جتنا بھی فی الحال ابھی ہم نے سیکھا ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ ایک گھنٹے میں، کوشش کر کے کم از کم اتنا ہی ہم کر لیں کہ والدین کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، صلہ رحمی ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، یہ سارے اعمال انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ تو نیک اعمال ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کا وزن زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں ہم کو صبر بھی کرنا ہے، بیماری پر صبر کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ غصے کو پی جانا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو شخص باقاعدگی سے عصر اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اصل میں، تو عاجزی اگر ہوگی تو دوسروں کو معاف کرنے والے بھی بنیں گے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خود معاف کر دے، لہٰذا وہ دوسروں کو بھی معاف کرے گا۔ اذان کا جواب دینا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے نیکیوں کے پڑھے کو بڑھا دیں اور وزن پیدا کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں اور اپنی منزل کو پا سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔